صفحہ نمبر 394، کچھ دیر نزیہ میز پر پنیا ٹکائے دم بخود بیٹھی رہی، اس کا سر اس کی ہتھیلی کے درمیان جھکا ہوا تھا۔ مجھے فکر دامن گیر تھی کہ اب اس نے رونا شروع کر دیا تو میں کیا کروں گا۔ ہر لمحہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے کارڈ پر اچانک ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگیں گے، اور میں دل ہی دل میں ان الفاظ اور فکروں کو تلاش کر رہا تھا جو ان نازک موقعوں پر لڑکیوں کی دلجوئی کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ نظریہ نے مجھے اس آزمائش سے بار بار بچا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی ہتھیلیوں سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، ہوئی ٹانیوں کی طرح جو چنگاری دیکھتے ہی بھاگ سے چھوڑا پکڑ لیتی ہیں۔ اس کا چہرہ تھکن آلود تھا اور اس نے نیم غنودگی کے عالم میں کہا، آؤ ہم کسی بھی دوسرے نائٹ کلب میں چل کر بیٹھیں جہاں مجھے سخت وحشت ہو رہی ہے۔ آپ بہت تھک گئی ہیں، میں نے کہا، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی، اس وقت اگر میں اکیلی رہ گئی تو رو رو کر میرا برا حال ہو جائے گا۔ آپ اکیلی نہیں ہوں گی، میں نے کہا، جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے میں آپ کے پاس بیٹھوں گا۔ نزیہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر بولی، ہمارے ملک میں ایک کہاوت ہے، اگر مرد اور عورت کسی جگہ اکیلے جائیں تو ان کے ساتھ تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کے ساتھ ساتھ میرے بھی درینہ مناسب ہے، میں نے مذاکر کہا، لیکن میں نے اس کے داؤ پیچ سے بچنا سیکھ لیا ہے۔ نزیہ ہنسنے لگی۔ اوپر جانے کے لیے جب ہم لفٹ میں سوار ہوئے تو نزیہ کے ساتھ رشید محمد کی جگہ اجنبی کو دیکھ کر لفٹ بوائے عجیب انداز سے مسکرایا، آپ کی شب خوش خوش بسر ہو، لفٹ بوائے نے شرارت سے ایک آنکھ میچ کر کہا۔ شکریہ، میں نے اسے 100 لیرہ کا ٹپ دیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر نزیہ کہنے لگی، اب اگر میں ساری عمر ایک فرشتہ بن کے رہوں پھر بھی لفٹ بوائے کی نظر میں تو وہی رہوں گی جو اس نے مجھے اس وقت سمجھا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، انسان غلط فہمیوں کا ہی پتلا ہے، ہمارے ملک میں اسے گناہ بے لذت کہتے ہیں۔ نزیہ کہنے لگی، گناہ کا امکان گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بری بات ہو جائے تو وہ ماضی کا ایک واقعہ بن جانتا ہے اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے، اور آئندہ اس سے بچ کر رہنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن بات کا امکان خون میں رچے ہوئے زہر کی طرح ہر وقت رگ و رب و پے میں گردش کرتا رہتا ہے۔ نزیہ نے بستر سے کمبل اٹھا کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور صوفے کی بڑی کرسی پر تکیہ لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ عجیب بات ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی فریب سے آلودہ ہوتا ہے، کبھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے ہمارے متعلق دھوکہ کھانے لگتے ہیں۔ نزیہ اب اچھے موڈ میں تھی، اس نے سگریٹ سلکا کر اپنا سگریٹ لائٹر مجھے دیا، اس سگریٹ لائٹر کو دیکھو، اس پر بڑی خوبصورتی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش کیا ہوا ہے۔ امریکن کمپنیاں یہ لائٹر خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیے بنا کر بیچتی ہیں، پہلے کلمہ طیبہ سے ایمان کی شمع روشن ہوتی تھی، اب ان کی مدد سے سگریٹ سلگائے جاتے ہیں، میں نے کہا۔ نزیہ ہنسنے لگی، اب وہ لفٹ بوائے مجھے جو جی چاہے سمجھے، لیکن دمشق میں میری بزرگ ماں کسی اور ہی خیال میں مسرور ہوگی، شاید اس وقت وہ میرے لیے دعا مانگ رہی ہوں، شاید وہ سوچ رہی ہوں کہ میں اب بھی اسی پابندی سے نماز اور قرآن پڑھتی ہوں جس طرح میں اپنے گھر میں پڑھا کرتی تھی۔ نزیہ نے کروٹ لے کر اپنا اٹیچی کیس کھولا جو صوفے کے قریب ہی ایک تپائی پر پڑا تھا، اس میں سے ریشمی غلاف میں لپٹا ہوا چھوٹی تختیہ کا قرآن مجید نکالا۔ جب میں یورپ آ رہی تھی تو میری ماں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، سال بھر سے میں نے اسے ایک بار بھی نہیں کھول کر دیکھا، لیکن میں جہاں کہیں جاتی ہوں اسے اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں، یہ بھی عین سعادت مندی ہے، میں نے کہا۔ مجھے یہ وہم سا ہو گیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی یہ جلد مجھ سے جدا ہو گئی تو شاید میری پیاری ماں کو کچھ ہو جائے گا۔ دنیا کی الہامی کتابوں میں قرآن شریف بڑا مظلوم صحیفہ ہے، میں نے جان بوجھ کر طنز سے کہا، جو کچھ لوگ اسے تعویذ بنا کر گلے یا بازوؤں پر باندھتے ہیں، بعض لوگ پاکٹ سائز کے قرآن جیبوں میں رکھتے ہیں، یوں بھی ہر مسلمان گھرانے میں ایک دو قرآن خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر ضرور رکھے جاتے ہیں، خواہ و طاق نسان ہی زینت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ بھی ایک جلد اٹیکی کیس میں بند کر کے رکھ چھوڑیے، یہ تو رسم زمانہ کے عین مطابق ہے۔ اب نزیہ کا موڈ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور مجھے تسبیحوں کے قصے سنانے لگی، کس طرح مشرق کے وسطی میں کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لیے پھرتے ہیں، بعض عادتاً، بعض فیشن کے طور پر، بعض محض اعصاب کی آسودگی کے لیے۔ کچھ دیر کے لیے جب میں رخصت ہونے لگا تو نزیہ نے مجھے دروازے تک چھوڑنے، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ میرے لیے ایک تکلیف گوارا فرمائیں گے؟ بسر و چشم، میں نے جواب دیا۔ نزیہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں تو وہاں پر فقط ایک بار میرا نام لے دیں۔ یہ تو بہت بڑی آسان فرمائش ہے، میں نے کہا، وہاں پر میں آپ کے لیے دعا بھی ضرور مانگوں گا، آپ ایک بار بس میرا نام ہی لے دیں، اس سے زیادہ مجھے کوئی اور حق بھی تو نہیں ہے۔ نزیہ نے اس چھپانے کی ناکام سی کوشش کی جو مان اس کی صورت آنسوں میں اتر آئی تھی۔ میں ضرور آپ کی فرمائش پوری کروں گا، ایک بار نہیں کئی بار، اور جب میں روضہ اقدس پر حاضری ہوا تو آپ کا سلام بھی ضرور عرض کروں گا۔ روضہ اقدس کے ذکر پر نزیہ نے جلدی سے اپنے گلے کا ریشمی سکارف اتار کر اس سے سر ڈھانپ لیا، کہنا چاہا لیکن ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ لفٹ بوائے لفٹ سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا، مجھے دیکھ کر اس نے اپنی ٹوپی درست کی اور کنکھیوں سے مسکرایا۔ میں نے پھر اسے 100 لیرے کا ٹپ دیا۔ کچھ دیر بعد جب رشید محمد واپس آئے گا تو اسے دیکھ کر یہ لفٹ بوائے ایک بار پھر کنگھیوں سے گھور کر مسکرائے گا، شاید رشید محمد بھی اسے 100 لیرے کا ٹپ دے گا۔ اور میں آج تک احساس کے اس گزار پر رشک کرتا ہوں جو نزیہ کے مقدر میں اسے نصیب تھا۔ نزیہ وائن پی کر بھی رشید محمد سے روٹ جاتی ہے کیونکہ وہ حج کے متعلق بے سروپا باتیں کرتا ہے۔ نزیہ جواب نہیں پڑتی لیکن اپنی ماں کا تحفہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ نزیہ جس کے نزدیک خدا کے گھر پر اس کا سرا حق ہے کہ ایک اجنبی فقط ایک بار اس کا نام وہاں لے دے۔ نزیہ جو روضہ اقدس کے نام پر اپنے سکارف سے سر ڈھانپ لیتی ہے، نزیہ جو اپنا سلام وہاں پیش کرنے سے بری طرح ہچکچاتی ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روزے محشر ازل ہائے من پذیر، یا اگر بینی حاصہ بم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ اپنا بغیر۔ نپلس کی بندرگاہ سے ایس ایس انو ترا نے لنگر اٹھایا تو جہاز میں بڑی چہل پہل تھی۔ یہ سیاحتی جہاز تھا جو مسافروں کو بحیرہ روم کی گشت کراتا ہوا کیپری، بیربت اور اسکندریہ کی سیر کرانے نکلا تھا۔ مسافروں میں زیادہ تماشبین سیاحوں کی تھی، کچھ عرب طلبہ تھے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس جا رہے تھے، چار عیسائی پادری تھے جو لمبے لمبے لبادے پہنے مسیحیت کی تبلیغ کے لیے مصر جا رہے تھے، آٹھ فرانسیسی نرسیں تھیں جو بیروت کے کسی مشنری ہسپتال میں ڈیوٹی پر حاضری ہو رہی تھیں۔ کیپری میں مصر کا سابق شاہ فاروق تو ہمیں کہیں نظر نہ آیا، البتہ جوالا مکھی پہاڑ سٹرامبولی کے دہانے سے کشاں شعلوں کو بھڑک بھڑک کر بلند ہوتے کئی بار دیکھا۔ کیپری کا جزیرہ مسیح پادریوں کو خاص طور پر راس فرانسیسی نرسوں پر قبضہ جما کے وہ کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے، اور جب جہاز میں واپس آئے تو سب کے چہروں پر ساگر و مینا کی کرامات تھی اور ہاتھوں میں اطالوی شراب کی دو دو سرہیاں تھی۔ ایس ایس انوترا بڑی مست خرامی سے چلا جا رہا تھا، بحیرہ روم غیر معمولی حد تک پرسکون رہا۔ سورج کی کرنوں میں اس کی شفاف نیلی گون لہریں زرکار شیمانوں کی طرح جھلملاتی تھیں۔ خوش قسمتی سے ان دنوں چاندی بھی پورے شباب پر تھی۔ رات کے سناٹے میں رہ رہ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی تلسماتی سفینہ پر بیٹھے ایک ایسی دنیا میں سفر کر رہے ہیں جس کی فضا احساس سے زیادہ نازک اور خیال سے زیادہ رنگین ہے۔ سکوت شب میں انجن کی دھیمی دھیمی مثل مسلسل بھک بھک جہاز کے قدموں میں بھج بھج کر ابھرنے والے موجوں کی جل تھل ساز، آسمانوں پر تاروں کے جگمگاتے ہیرے اور جواہرات، چاندی میں دھلی ہوئی بھیگی بھیگی فضا، لہروں کے زیرو بم میں مہتابی کرنوں کے پیچو خم جیسے نیلم کی کان میں پھول جھڑیاں چھوٹ رہی ہوں۔ جوں جوں رات جوان ہوتی جاتی تھی ماحول کی اس خوبصورتی پر ایک عجیب دیوانگی، ایک شدید جنون پھیلنے لگتا تھا جیسے انسان کے دل پر غم اترتا ہے۔ ارض و سما کے درمیان ایک بے آواز سسکی لرزنے لگتی ہے اور چاروں طرف پھیلا ہوا بے پایا سمندر ایک آنسو کا نگینہ بن جاتا تھا۔ موٹے موٹے چشموں کی اینک والی ایک آرٹس نمان لڑکی جو نیپل سے ہمارے ساتھ سوار ہوئی تھی دن کا بیشتر حصہ اپنے کیبن کے اندر گزارا کرتی تھی، لیکن ڈنر کے بعد وہ اپنا کمبل اٹھا کر ڈیک پر آ جاتی تھی۔ کبھی وہ کمبل لپیٹ کر آرام دہ کرسی پر دراز ہو جاتی تھی، کبھی ڈیک کے جنگلے پر جھک کر لٹک جاتی تھی، کبھی بے چینی سے ادھر ادھر گھومنے لگتی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ ڈائننگ روم میں ناشتے کی میز پر نظر آتی تو مجھے ایک گونا خوشی کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا شاید کل رات اس نے چاندی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی ہو۔ تیسرے روز جب صبح سویرے بیروت کا ساحل نظر آنے لگا، عرب طالب علم دوڑ دوڑ کر سب سے اوپر والے अर्शा पर चढ़ गए और बड़ी खुश हहानी से अपने अपने कौमी तराने गाने लगे। फ्रांसीसी नर्सों को खास तौर पर यह गीत बहुत पसंद आए, लेकिन मसीह पादरियों ने इन्हें इन जवान नौजवानों के साथ घुलने मिलने से बड़ी हुनरमंदी से बाज रखा। जब जहाज़ बंदरगाह में दाखिल हुआ तो सबसे पहले जो चीज़ नजर आई वो बहुत से लोगों का हजूम था, जो साहिल पर खड़े ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। इनके हाथों और गर्दनों के खशमगीन इशारे भी बराबर उनकी आवाज़ का साथ दे रहे थे। दूर से ये मालूम होता था कि साहिल पर बलवा हो रहा है। जब हम नज़दीक पहुँचे तो गुमान गुजरा कि शायद वो लोग जहाज़ वालों को गुस्से से गद्दारियाँ दे रहे हैं, लेकिन जब कुछ देर बाद ये राज खुला कि दरअसल ये लोग बंदरगाह के कुली हैं और यहाँ उतरने वाले मुसाफिरों को अपनी अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। साल पर जहाँ बजा सुरख सुरख टोपियाँ नज़र आती थीं, जिनके किनारों पर तेल की चकनाई और तह तर तह जमी हुई गर्द खास तौर पर नुमाया थी। यूं शोरगुल रेल पैल धक्का धक्का काफ़ी आम था। इस दहशत को देखकर बे अख्तियार घर याद आता था। पुलिस के सिपाही गैर ममूली तौर पर मोटे थे और इस गर्मी में अपनी वर्दियों से बेजार नजर आते थे। ये सिपाही ज़्यादातर ठेलों या खंभों का सहारा लिए ऊँग रहे थे। जब उनकी आँख खुलती थी तो वो किसी को धक्का देकर, किसी को ज़ोर से डांट डपट कर अपने फ़र्ज़ मनसिबी से उदा भरा जाते थे। फ्रांसीसी जन नर्सों की मंजिल आ गई थी। वो अपना सामान उतरवा कर अब मसीह पादरियों से रुखसत हो रही थी। पादरियों ने इनके हाथ अपने हाथों में लेकर इन्हें देर तक सुलहाया और फिर अब इन्होंने बड़ी बेसब्री से चटाक चटाक अलविदाई बोसे लिए। उनकी हसरत भरी निगाहें दूर तक नर्सों का पीछा करती रहीं, जो साल पर पहुँच कर अपने अपने चेहरों का मेकअप इस सर नौ दुरुस्त करने में मशगूल हो गई थी। बोसे रूहानी हो या नफसानी, ऑन के पाउडर और लिपस्टिक पर उनका असर एक ही सा होता है। यहाँ पर जहाज़ ने चंद घंटे रुकना था। बैरवत का शहर देखने के लिए एक टूरिस्ट एजेंसी ने बहुत सी टैक्सियों का बंदोबस्त किया हुआ था। शायद जैसी शानदार टैक्सियाँ यहाँ नजर आई वैसी मोटर कारें यूरोप के बड़े बड़े शहरों को ही नसीब होती होंगी। फोर्ड शेवरे और बेवक के मॉडल आम थे। कहीं कहीं कैडी लक कारें भी टैक्सियों के तौर पर चलती नजर आती थीं। यूं भी बैरवत के चेहरे मोरे पर किसी तरह का बैन अलावामी रंग रोगन चढ़ा हुआ था। जुबान और अदाब में ये शहर फ्रांसीसी है। मोटरों के मॉडल, बुश शर्टों के डिज़ाइन और यूनिवर्सिटी डिग्रियों के से ये शहर अमेरिकन है। होटलों के कारोबार और पुरफजा पहाड़ी मकाम की नस्बत से ना सिर्फ बैरवत बल्कि सारा लुबनान मशरक वस्ती का स्विट्ज़रलैंड है। जैसा कि मेरे लुबनानी दोस्त मुस्तफ़ा अल फ़खरी ने मुझे हॉलैंड में बताया था, बैरवत किनशात गाहों और नाइट क्लबों को पेरिस की हम असरी का ही बजा तौर पर दावा है। चुनाचा बहुत से अरब शहजादे जुबा जो इन मुल्कों या मलहात में शराब पीने से मजदूर हैं अपने प्राइवेट हवाई जहाज़ों में जौक दर जौक यहाँ आते हैं और रातों रात दादे ऐश देकर सुबह सवेरे अपने फ़राइज़ मनसबी पर वापस हाजिर हो जाते हैं। मेरी टैक्सी ड्राइवर ने बड़े फ़ख्र के साथ मोटे वो होटल भी दिखाया जिसमें मिस्र के साबक शाह फरूक की महबूब रकासा जमाल अपने फन का मुजाहरा करती थी। होटल के दरवाजे पर समीया जमाल की एक बहुत बड़ी तस्वीर आवाज़ा थी। तस्वीर में उसके बाल बादलों की तरह बिखरे हुए थे और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर चौक की तरफ देख रही थी, जहाँ एक पुलिस कांस्टेबल नहायत मस्तअदी से ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ़ था। समैया जमाल की आंखों में आंखें डालकर मेरी टैक्सी के ड्राइवर ने पहले एक राहगीर को और फिर एक चौक वाले ट्रैफिक कांस्टेबल को जद में लेने की सरतोड़ कोशिश की। राहगीर बेचारा तो कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीटी बजाई हमारा ताकब करने की थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन टैक्सी ने एक्सीलेटर दबाकर रफ्तार को और भी तेज़ कर दी और ख़तरनाक पहाड़ी मोड़ों पर और पीचदार रस्तों को किसी गैबी मोजे की मदद से तय करते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल और समीया जमाल दोनों की जद से बाहर निकल आया। रोम की तरह बैरवत की सड़कों पर भी मुझे हर दम यही एहसास होता था कि हम मुसलसल हादसे की जद में मतलक हैं। खुली सड़कें हों या गुजान आबाद गलियाँ, टैक्सी हर जगह एक ही रफ्तार से चलने पर मसर थी। ड्राइवर ने मुझे बताया कि कोट पतलून वाले राहगीरों के दरमियान तो वो बड़े इत्मीनान से हारन बजाता हुआ गुजर जाता है, लेकिन अबाओं वाले लोगों को देखकर वो बेख्तियार तजबब में गिरफ्तार हो जाता है। इस बात की मजीद वजाहत इसने यूं की कि पतलून वाले राहगीर की टांगें दूर से साफ नज़र आती हैं और ड्राइवर आसानी से देख लेता है कि वो किस तरफ जा रहा है। इसके बरक्स अबा के नीचे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि मोटर को देखकर इनकी टांगों का रुख आगे की तरफ मायल है या पीछे की तरफ, میں نے اعتراف کیا کہ مغربی لباس کا یہ افادی پہلو اب تک میری نظر سے پوشیدہ تھا۔ امریکن یونیورسٹی کے قریب ایک فیشنیبل ریستوران کے سامنے ٹیکسی روک کر ڈرائیور نے مجھے آگاہ کیا کہ کوئی خوش مزاج سیاح اس ریستوران میں بیئر کا گلاس یا چائے کی پیالی نوش کیے بغیر بیروت سے واپس نہیں جاتا۔ اپنی صحت اور خوش مزاجی کی لاج رکھنے کے لیے میں نے بھی اندر جا کر چائے کا آرڈر دیا۔ ریستوران میں اکثر لوگ غیر ملکی تھے، وہ غالباً سب سیاحت تھے، اور جہاں اپنی ٹیکسی کے ڈرائیور کو ہدایت کے مطابق اپنی خوش مزاقی کی داغ دینے آئے تھے۔ ایک نوجوان بہرے نے مجھے چائے لا کر دی۔ اس کی باریک باریک تکھی مونچھیں تھیں اور اپنی سفید وردی میں وہ جاسوسی ناولوں کا پر اسرار ہیرو دکھائی دیتا تھا جو بھیس بدل کر کسی گہرے راز کی تلاش میں ہوٹلوں کی ملازمت کر رہا ہو۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر وہ میرے پاس مہذب کھڑا ہو گیا اور فرنچ نما انگریزی میں بولا، آپ کون ہیں؟ میں پاکستانی ہوں۔ مرحبا مرحبا، بہرے نے خوشی سے ہاتھ ملا کر کہا، اور آپ؟ میں نے بھی اخلاقاً دریافت کیا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بہرے کے اس بے ساختہ جواب نے مجھے چمکا دیا۔ عربوں کے مطلق مشہور تھا کہ وہ سب سے پہلے عرب ہوتے ہیں، پھر شامی، لبنانی یا عراقی یا مصری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کر وہ مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ نوجوان بہرا نہ صرف سب سے پہلے مسلمان تھا بلکہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر بغیر کسی حجاب کے خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔ مجھے بھی مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہے، میں نے کہا، الحمدللہ الحمدللہ۔ بہرے نے اپنے ہاتھ پھر خوشی سے ملے، آپ نے اخوان المسلمین کا نام سنا ہے؟ اخوان کو تو نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ اخوان کو کون نہیں جانتا، میں نے جواب دیا، میں بھی اسی تحریک کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ بہرے نے فخر سے جواب دیا، ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے بھائی اور خدمتگار ہیں۔ کیا آپ پاکستان کی فارن سروس میں ہیں؟ بہرے نے اچانک پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کہا، آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ مشرق وسطی میں جو سیاح آتے ہیں وہ اکثر سفارت خانوں کے افسر ہوتے ہیں، یا وہ گرجوں کے مشری ہوتے ہیں، یا ان کا تعلق تیل کی سیاست سے ہوتا ہے؟ بہرے کے چہرے پر اب غیر سنجیدگی معمولی سنجیدگی آ گئی تھی۔ سفارت خانوں سے وہ ہماری حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، گرجوں کے ذریعے وہ ہمارے دین میں دخل دیتے ہیں، اور تیل کی سیاست سے وہ ہماری معاش پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ بہرے نے کنگھیوں سے ادھر ادھر دیکھا اور گردن جھکا کر خرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، ہم اخوان ایسے سیاحوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ بیروت کے مضافات میں جا بجا چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں، ان میں فلسطین کے مہاجر رہتے تھے۔ مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں، ان کے جھونپڑوں پر وہی کثافت اور ان کے چہرے پر وہی فلاکت بستی ہے جس طرح کراچی میں مہاجر بستیوں کے درمیان بڑی سرحد سے سیمنٹ کی بڑی بڑی عمارت بلند ہو رہی تھی۔ اسی طرح فلسطینی مہاجروں کے گرد و پیش میں بھی بلند و بالا خوبصورت مکان تعمیر ہو رہے تھے۔ چند امریکن سیاح جوان جھونپڑیوں اور مکانوں کی تصاویر کھینچ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ عربوں کی سیاحت کا بھی بے تکلفی سے رائے زنی کر فرما رہے تھے۔ خدا کی قسم، ایک سیاح کہہ رہا تھا، جس وقت ان جھونپڑیوں والوں نے اٹھ کر ان خوبصورت عمارتوں کو جلانا شروع کر دیا، اسی روز مشرق وسطی میں کمیونزم کا سیلاب آ جائے گا۔ بھائی جو، تم میرے پالتو خرگوش کے بچوں سے بھی زیادہ کوتا اندیش ہو، دوسرے سیاح نے اپنے ساتھی کو پیار سے گالی دی۔ کمیونزم آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتا، کمیونزم کا رستہ تو اسی روز ہموار ہو گیا تھا جب عربوں کے ہاتھ میں لا انتہا دولت، تیل کی دولت آئی، اور ان غلیظ جھونپڑوں کو مکانوں میں تبدیل کرنے کے بجائے ان کے درمیان یہ نامقبول عمارتیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ تم دونوں کتی کے بچے ہو، تیسرے امریکن نے فتویٰ صادر کیا، جب تک یہاں پر مذہب کا جذبہ غالب ہے، کمیونزم کے آنے یا نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مذہب کا یہ کار آمد جذبہ غالب رکھنے کے لیے مغربی ممالک بھی حسب توفیق اپنا فرض انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ نزیہ کے پاس جو لائٹر، سگریٹ لائٹر تھا، اس پر نقرائی حروف میں بڑا خوبصورت کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ بیروت اور بغداد اور دمشق اور قاہرہ میں ایسے سگریٹ لائٹر جا بجا فروخت ہوتے ہیں۔ ایک امریکن کمپنی نے خانہ کعبہ کی تصویر والی بنینوں اور جرسیوں کا ڈول بھی ڈالا ہے۔ بہت سے مغربی سفارت خانے اپنے ملازمین کو خفیہ طور پر متنبہ کرتے ہیں کہ مشرقی ممالک میں کچی سبزیاں، سلاد اور ٹماٹر نہ کھائیے، کیونکہ ان میں مہلک جراثیم ہوتے ہیں۔ کالے یا سفید رنگ کے چلتے پھرتے خیموں کے اندر نہ جھانکیے، کیونکہ ان میں عورتیں ہوتی ہیں، جبکہ مشرقی عورتیں خود آنکھ نہ لڑائیں، ان سے آنکھ نہ مرائیے گا، کیونکہ ان سے ان کا اخلاق خراب ہوتا ہے، اور جب تک صاحب خانہ خود شراب نہ پیئے، اس سے شراب نہ مانگیں، کیونکہ اس سے ان کا مذہب بگڑ جاتا ہے۔ بندرگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین और चट्टानियों के छोटे छोटे झोंपड़ों से खचाखच भरा हुआ था। मैदान के चारों तरफ कांटों वाले लोहे की तार खींची हुई थी और जगह जगह पुलिस के कुछ सिपाही पहरे पर मामूर थे। इस मैदान में सैकड़ों मर्द और औरतें भेड़ बकरियों की तरह महसूर थीं। तो माजत अफ्ताब में सारा मैदान अंगीठी की तरह दहक रहा था और कुछ ज़ईफ औरतें एक चादर को पानी में तर करके बार बार अपने चेहरों पर मल रही थीं। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया कि ये लोग फलस्तीनी महाजर नहीं बल्कि ये मैदान हाजियों का कैंप है जो हुकूमत ने खुद अपने खर्च पर कैंप कर रखा है। कई कई महीनों तक दूर दराज से लोग आकर इस कैंप में जमा होते रहते हैं। जो खुश नसीब हैं इनको किसी हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ में जगह मिल जाती है, बाकी लोग इंतज़ार करके वापस लौट जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर के अदाद शुमार के मुताबिक इस कैंप में ऐसे लोग भी थे जो दो दो तीन तीन चार चार साल से मुसलसल यहाँ आकर महीनों इंतज़ार करते थे, फिर बेनील व मराम वापस चले जाते थे। हाजी कैंप के एक गोशे में असर की जमात हो रही थी, बाकी बहुत सी जगहों की तरह इस कैंप में भी हाजी ज़्यादा थे और नमाजी कम। एक बेहद बुरी औरत बड़े खुशू से सर्बजुदू थी। इसकी चादर मैली थी और कुर्ते का दामन फटा हुआ था। अपने आसपास हुक्के का शुक्र करते हुए बहुत से लोगों के बरक्स हाज की तलब में इसने महज इंतज़ार का दामन नहीं पकड़ा था बल्कि वो नमाज का दामन पकड़े बैठी थी। टैक्सी ड्राइवर ने बड़े पत्ते की बात की थी कि मुसलमानों में जहाँ कहीं कुछ बरकत और फरागत के सार पाए जाते हैं, वहाँ ऐसे ही अनफास कुदसिया के दम बदम से कायम थे। अगर ये बुज़ुर्ग माँ भी नमाज छोड़कर हुक्का गड़गड़ाने बैठ जाए तो मुमकिन है कि हम लोग टैक्सियों में दंदनाने की बजाय सड़कों पर भीख मांगते नज़र आएँ। बैरवत का शहर भी दुनिया के इन महजब शहरों में से है जहाँ गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, अलबत्ता भीख मांगना ज़रूर मना है। बंदरगाह के बाहर पुलिस का एक सिपाही बैल की छड़ी घुमा घुमा कर बहुत से गदागरों को मंतशर कर रहा था जो सियाहों पर भूखी चीलों की तरह झपटते हैं। फिलिस्तीनी महाजरों का एक खानदान सिपाही की नज़र बचा कर एक तरफ सहमा कर रहा था। ज़ाहिरन वो दस्ते सवाल दराज नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से अपनी बेजुबानी से पुकार पुकार कर उनकी बेबसी और खस्ता हाली की फरियाद कर रहे थे। इस खानदान में एक 6-7 साल का लड़का था, एक 8-9 साल की लड़की थी और इसकी माँ एक अधूरी बहार की दरा थी जिसे वक्त से पहले ही खजाने पामाल कर दिया हो। वो कभी अपने बच्चों की तरफ देखती थी, कभी राहगीरों को और कभी उस सिपाही की तरफ जो बैद की छड़ी घुमा घुमा कर भीख मंगों को भगा रहा था। मुझे रुकता देखता वो लड़का मेरी तरफ बड़ा और बड़ी लजाजत से पूछने लगा कि आप हमारी तस्वीर खींचना चाहते हैं? जिस तरह हमारे यहाँ के फ़कीर दिया सिलाई या बूट पालिश का सहारा लेकर भीख मांगते हैं, इसी तरह फलस्तीन महाजर तस्वीर खिंचवा कर बख्शें की उम्मीद रखते हैं। उनके खूबसूरत खदोफाल तिखे तिखे नक्श और उदास आंखें तस्वीर कशी के लिए बड़े ताबनाक मौजू हैं और कैमरे वाले सयाह उनके फ़ोटो उतार कर बड़ी फराख दिली से बख्शिशें देते हैं। तस्वीर की फरमाइश सुनकर मेरा जी चाह कि मैं उस बच्चे को उठाकर गले लगा लूँ और कहूँ कि मेरे मासूम फरिश्ते, अभी खुदा ने वह मुसव्वर पैदा नहीं किया जो तेरी तस्वीर का हक अदा कर सके। तेरे फटे कपड़े फटे हुए हैं, इस झलसती हवा धूप में तुम्हारे पाँव नंगे हैं और तुम्हारी सहमी हुई आंखों में आंसू की नमी भी खुश्क हो चुकी है। वो तेरी माँ है जिसे कुदरत ने शबाब की मंजिल से पहले ही बूढ़ा कर दिया है। उसके भेंचे हुए होंठों पर शायद कोई फरियाद लर्ज रही हो, लेकिन उस भाई के डर से अपना मुंह नहीं खोल सकती, या शायद उसके सूखे हुए होंठों पर एक गजबनाक बदवा तड़प रही हो जो उसने सिर्फ उस डर से रोकी हुई हो कि कहीं इस दुनिया का भी वही हशर ना हो। नूह और आद और समूद की बद नसीब अकवाम का हुआ था और वह तेरी गुड़िया सी बहन जिसे एक हाथ से अपनी माँ का दामन थामा हुआ था और दूसरे हाथ से वो तुम्हें वापस बुला रही है ताकि कोई राहगीर तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ न ले जाए। इस नन्ही सी मासूम बच्ची के पाँव भी नंगे हैं, इसके कपड़े भी बहुत से सुराख हैं, इसके सर पर बाल रेशम के उलझे हुए गुच्छों की तरह परेशान और घुंघरियाले हैं। इन खूबसूरत बालों में रेत के जर्रे अबरक की तरह चमक रहे हैं। बच्ची की परखें घनी और नोकदार हैं और उसकी उदास आंखों में नीली नीली झीलों की अथाह ग्राहियाँ डूबी हुई हैं। अगर ये बच्ची आसमान पर पैदा हुई होती तो बेशक वो जन्नत की हूर बनती, लेकिन वो इस बेरहम ज़मीन पर पैदा हुई और बनी आदम और बनी इसराइल के हाथों में खुदा का ये नादर शाहकार भूख से मुरझाया हुआ है, खौफ से सहमा हुआ है, बेघर है, बेसहारा है, उदास है, पमार है। इस बच्ची की जिल्द जैतून के तेल की तरह ताज़ा और शफाफ है, इसकी रगों में जो खून गर्दश कर रहा है इसमें 2500 साल से फ़लस्तीन के चश्मों का पानी और फ़लस्तीन के फूलों की निकत और फ़लस्तीन के अंगूरों का रस दसा होगा। इस लड़की के वजूद में यरूशलम की अनगिनत सदियों की तकद्दस की अमानत पोशीदा है। इसकी परवरिश बड़े बड़े बरजीदा पैगंबरों के जेर साया हुई है। इसकी तरबियत में आसमानी सहीफ़ों का हाथ है जो खुदा ने इस बरकत वाली सरजमीन पर नाजर फरमाई। इस लड़की के बहुत जदाद 2500 साल से फ़लस्तीन की खाक में दफन हो रहे हैं, लेकिन आज यह लड़की रोटी के टुकड़े और सहारे की एक झोंपड़ी के लिए नंगे पांव और नंगे सर बैरवत की गलियों में परेशान हाल ठोकरें खा रही है, क्योंकि बनी इसराइल की भेड़ों को एक बार फिर वो घर आबाद करने लगा है जहाँ से 2500 साल कबल खुदा ने इन्हें निकाल बाहर किया था। यहूदियों का जदीद तरीन मुकदस सहीफा एलान फिल फोर है जो 2 नवंबर 1917 को बरतानिया के दफ्तर खारजा की जानब से नाजल हुआ और जिसमें बिशारत दी गई थी कि शाह इंग्लिस्तान की हुकूमत फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी घर मुहैया करने के हक में है और इस सिलसिले में यहूदियों की हर मुमकिन मदद करेगी। जिस अकीदतमंदी से यहूदी इस इंसानी बिशारत की पैरवी कर रहे हैं, अगर इसी तरह इन्होंने अपनी इल्हामी किताब तौरात को भी माना होता तो शायद बनी इसराइल को हज़ारों साल तक दर बदर की खाक ना छानना पड़ती। ऐ बनी इसराइल, वो दिन याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में जहाँ के लोगों पर फजीलत दी, जब खुदा ने तुम्हें कौम फ़िरऔन के पंजे से छुड़ाया जो तुम्हें बड़े बड़े दुख देखते थे, तुम्हारे लड़कों पर तो छुरी फेरते थे और तुम्हारी औरतों को अपनी खिदमत के लिए ज़िंदा रहने देते थे, जब खुदा ने तुम्हारे लिए दरिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया और तुमको बचा कर फ़िरऔन के आदमियों को तुम्हारे देखते देखते डुबो दिया, तुमने खुदा जब खुदा ने तुम पर अबर का साया किया और तुम पर मनो सरवा उतारा, जब मूसा ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी और इसमें से तुम्हारे लिए पानी के 12 चश्मे फूट निकले। ऐ बनी इसराइल, वो दिन भी याद करो जब खुदा ने तुमसे अहद लिया था कि तुम हक के साथ बातल को ना मिलाना और खुदा की आयात को सस्ते दामों ना बेचना, लेकिन तुम इस वादे को वफा ना कर पाए। तुमने बड़ी हठधर्मी से बिछड़े को अपना खुदा बना लिया, तुमने मने सलवा को की नेमत को टुकड़ा कर साग पात और ककड़ी और लहसुन और मसूर की और प्याज की फरमाइश की। अपनी अकड़ में आकर तुमने बाद पैगम्बरों को जुटलाया और बाद को ना हक जान से मार डाला और खुदा ने तुम्हारी नाफरमानियों की पदाश में कभी तुमको खुद अपने हाथों से एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया, कभी तुमको बिजली ने ले डाला, कभी तुम रिंदा दरगाह होकर बंदर बना दिया गया, कभी तुम्हारे सर पर तूर का पहाड़ लटका दिया गया। ऐ बनी इसराइल, बेशक तुम्हारी दिल पत्थर हो गए हों बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त। पत्थरों में बाज़ तो ऐसे होते हैं कि उनसे नहरें जारी होती हैं और बाज़ ऐसे होते हैं कि उनमें दरार पड़ जाती है, उनसे पानी रसने लगता है। ऐ बनी इसराइल, आज तुम्हारी नस्ल बिल्कुल इसी तरह मस्क हो चुकी है जिस तरह तुमने खुदा के कलाम तौरात की शक्ल बदल डाली। तुम्हारी रगों में जो लहू गर्दश कर रहा है उसमें इसराइली खून की आमेजश बहुत ही कम है। हज़ारों साल से तुम दुनिया के गोशे गोशे में मारे मारे फिर रहे हो और तुम्हारी नस्ल दूसरी कौमों में गलतां मलत होकर अब अपनी कोई इम्तियाजी हकीकत नहीं रखती। यूँ भी तुमने खुदा के रसूलों की जगह अब अमेरिका और इंग्लिस्तान में अपनी मर्जी के पैगंबर तलाश कर रखे हैं और तुम्हारी मौजूदा तौरात अलान बिलफोर है। लेकिन याद रखो, इस अरब बच्ची का सहमा हुआ दिल और इसकी गम दीदा माँ की दबी हुई आह तुम्हारे सर पर कोहतूर से भी ज़्यादा ख़तरनाक पहाड़ की तरह लटक रही है। इस मासूम लड़के की निगाह में गज़बनाक कहरनाक जहरनाक बिजलियाँ तड़प रही हैं और अगरचा आजकल बंदर बनाने का रिवाज आम नहीं, लेकिन खुदा अपने वादे का सच्चा है। तुम अमेरिका और इंग्लिस्तान में ढले हुए सोने चांदी के बछड़ों की जिस कदर चाहे जी चाहे पूजा कर लो, लेकिन अजाब का जो तौक तुम्हारी गर्दन में पड़ा हुआ है इससे तुम्हें निजात नहीं मिल सकती। कहरा पहुँच कर मालूम हुआ कि मिस्र की इनकलाबी हुकूमत ने हाजियों की आमद रफ्त के लिए नहायत आला दर्जे के इंतजाम कर रखे हैं। हाजियों को लेकर हर रोज़ 2 हवाई जहाज प्रवास करते हैं, हर तीसरे रोज़ 1 समुद्री जहाज भी जद्दा के लिए रवाना होता था। वज़ारत खारजा का जो अफसर इन इंतजाम की देखभाल पर ममनून था, वो मेरी दरख्वास्त देख कर बड़ा चैन बजबी हुआ। आप पाकिस्तानी होकर अंग्रेज़ी में दरख्वास्त क्यों लिखते हो, इसने मेरी जवाब तलबी की। मैंने माजरत की कि मुझे अरबी नहीं आती, इसलिए दरख्वास्त अंग्रेज़ी में लिखना पड़े। आपकी अपनी ज़ुबान क्या है, अफसर ने पूछा। उर्दू, मैंने जवाब दिया। फिर अंग्रेज़ी के साथ आपका क्या रिश्ता है, अफसर ने तनजिया पूछा। میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں یہ تسلیم کروں کہ انگریزی کے ساتھ میرا فقط غلامی کا رشتہ ہے. میرا یہ اقبال جرم سن کر افسر مطمئن ہو گیا اور بولا، اس صورت میں بہتر یہی تھا کہ آپ اپنی درخواست اردو ہی میں لکھتے. پھر اس نے کچھ عرصے تک ہر ملک کی قومی زبان کی حمیت پر زور دیا، غلامی کے دور کی یادگاروں کی مذمت کی، اور پھر انقلاب مصر کے حوالے سے عرب نیشنلزم کی فضیلت پر ایک دھواندار تقریر کی. اس کے بعد اس نے بڑی خندہ پیشانی سے مجھے ایک مصری جہاز السودان میں جدہ تک سفر کرنے کی اجازت دے دی. اگرچہ مصر کا علامتی صدر ابھی تک جنرل نجیب ہی تھا، لیکن ملک میں اصلی ڈنکا جمال عبد الناصر کا بج رہا تھا. چاروں طرف عرب نیشنلزم کا تصور زور و شور سے ابھر رہا تھا اور مختلف طبقات میں مختلف رنگ کے جذبات پیدا کر رہا تھا. اس کا ایک رنگ حاجی مصعب رضا کی دکان کا رنگ تھا. یہ دکان اندرون قاہرہ ایک بے حد تنگ و گجان بازار میں واقع تھی. اس بازار میں چٹائیاں، پلنگ، جوتے، اچار، ہلدی، مرچ مسالہ، شربت، کباب اور تربوزوں کو کٹی ہوئی کاشیں برسے عام دوش بدوش فروخت ہو رہی تھیں. حاجی مصعب رضا کی دکان میں یہ خصوصیات تھی کہ اس میں پھلوں اور سبزیوں کے علاوہ پرانی بسیدہ کتابوں کے انبار تھے، اور ایک کونے میں قدیم مصری نوادرات کا مجموعہ بھی تھا. پھلوں میں ایک ٹوکری آموں کی تھی. میں نے پوچھا، یہ میوہ ہندوستان سے آیا ہے یا پاکستان سے؟ جی نہیں، حاجی مصعب رضا نے برا منا کر کہا، یہ پھل مصر کی پیداوار ہے. پھر اس نے اسے بڑی تفصیل سے مجھے باری باری وہ پھل اور سبزیاں دکھائیں جو وادی نیل کی خاص پیداوار ہیں. ان پھلوں اور سبزیوں میں انار بھی تھے، انگور بھی، آلو بھی اور لوکی بھی، چکندر بھی. جس انداز سے حاجی مصعب رضا مجھے ان سے تعارف کروا رہا تھا، اس سے مجھے یقین سا ہو گیا کہ اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایشیا دنیا کی کسی اور زمین میں بھی پیدا ہوتی ہیں تو حاجی مصعب رضا پھر برا منائے گا کہ میں آب نیل کی بے حرمتی کر رہا ہوں. حاجی مصعب رضا کی دکان میں جو نوادرات تھے وہ اکثر فرعونوں کے مقبروں سے نکلے ہوئے زیوروں، برتنوں، شک پتھر کی سیلوں وغیرہ پر مشتمل تھا. حاجی صاحب کا بیٹا جو بیروت کی یونیورسٹی کا انڈر گریجویٹ تھا، بڑی فصاحت سے گاہکوں کو ان نوادرات کے حوالے سے مصر کی شاندار تہذیب کا پس منظر سنایا کرتا تھا. قاہرہ اور اسکندریہ کی بڑی بڑی دکانوں میں عورتوں کے ملبوسات کی بناوٹ اور زیورات کے نقش و نگار کا رجحان بھی زمانہ فرعین کے فیشنوں کی طرف مائل تھا، اور تزئین و آرائش کے جملہ لوازمات سرین ان خطوط کی پیروی کر رہے تھے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کی تہذیب و تمدن کا طرح امتیاز تھا. اگر آپ مصر کی اصلی اندرونی زندگی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں تو قاہرہ کے سند یافتہ ٹورسٹ گائیڈ آپ کو ایک خاص ریستوران عمر خیام میں لے جائیں گے جو باہر سے قدرے غیر آباد نظر آتا ہے. اندر سے ایک چکور کمرہ ہے جس کے دروازوں پر سرخ بنات کے پردے لٹک رہے ہیں اور دیواروں کے ساتھ بہت تکیے لگے ہوئے ہیں، اور فرشی نشستوں کے سامنے کھانے کے لیے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی چوکیاں رکھی ہوئی ہیں. کمرے میں بے حد مدم روشنی ہے اور دیوار پر چاروں طرف پر اونی مقبروں کے اندرونی مناظر کی تصاویریں اور علامتیں آویزاں ہیں. پردوں کے پیچھے کسی جگہ آرکسٹرا بج رہا ہے جو نظر نہیں آتا، اور اس کی دھن پر ایک لڑکی اب کے سامنے طرح طرح کے بل کھا کھا کر ناچنے لگتی ہے. لڑکی کی کمر اور پنڈلیاں اور باہیں اور سینہ کھلا ہوا ہے. اس کے باقی جسم پر جو بریک سا لباس ہے وہ پرانی تصویروں کے مطابق فرعونوں کے دربار کی رقاصوں پہنا کرتی تھیں. رستوران کے عمرے میں سے ایک خوش پوش معزز نما انسان آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا اور سرگوشی کے انداز میں اس لڑکی کے ناچ پر موہ کا کانا تبصرہ کرنے لگے گا کہ یہ ناچ کس فرعون کی محبوب رقاصہ کا خاص ناچ ہے، اور اسے کتنے مقبروں کے اندرونی نشک و نگار کی تحقیق کے بعد ترتیب دیا گیا. اگر آپ کے دل اور دماغ پر اس کا ناچ اور تبصرے کا خاطر خواہ اثر ہو رہا ہے تو یہ خوش پوش معزز نما شخص بڑی رازداری سے اپنی جیب سے ایک البم نکال کر آپ کے ہاتھ سستے داموں فروخت کرنے کی پیشکش کرے گا. اس البم میں بہت سے فرعونوں کی جنسی عیش کو پوشی کے خفیہ راز پوشیدہ ہیں. تصویروں کے بعد یہ خوش پوش معزز نما انسان آپ کو چند مقوی تلا اور تیل خریدنے کی ترغیب دے گا جن کے نسخے 3000 سال پرانے مقبروں کے کتبوں سے اخذ کیے گئے ہیں. چوڑیاں ہوں یا بندے، سبزیاں ہوں یا قدیم نوادرات، جنسی تصویریں ہوں یا مقوی ادوایات، قاہرہ میں زندگی کا ہر رخ فرعونوں کی تہذیب سے رشتہ جوڑ کر فخر محسوس کرتا.
یہاں پر نئی نسل کا ایک ایسا طبقہ بڑی سرعت سے نشوونما پا رہا ہے جس کا تصوری، فکری اور عملی متمع نظر اس قدر شدید جذبہ قومیت ہے کہ اس کے سامنے دین کی حیثیت محض ذیلی اور ضمنی رہ جاتی ہے۔ اس مکتب خیال کی نظر میں مصر کی تہذیب کا اصلی ورثہ زمانہ فرعون کے اثار ہیں۔ اس تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں وہ اسلام کو ایک ثانوی سی تحریک شمار کرتے ہیں جو 1300-1400 برس قبل اسی سرزمین پر آئی اور اپنی ساتھ کئی دیر پا نقوش لائی۔ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح مصر کے عوام بھی بڑے مخلص اور سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ یہ صرف نئی روشنی کے نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جو نیشنلزم کی شدید روح میں بہہ گئے اسلام کو اپنی قومیت کی بنیاد نہیں بناتا، بلکہ ہزاروں سال پہلے کے زمانہ کفر و ضلالت کے ساتھ ساتھ اپنا رشتہ استوار کر کے فخر و مبہات محسوس کرتا ہے۔ فراوانی اس طبقے کی منہ بولتی ثبوت ہے۔ فرازوانی سے میری ملاقات ایمبیسٹرڈم کے رائٹ میوزیم میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پر آثار قدیمہ کی بحالی اور تجدید حفاظت کا فن سیکھنے آئی تھی اور اب مصر کے کسی ثقافتی ادارے میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھی۔ قاہرہ میں ایک روز اس نے مجھے اپنے ہاں چائے پر مدعو کیا۔ شہر کے جس حصے میں اس کی رہائش تھی اس کا نام امام شافی تھا۔ اس علاقے میں اینٹوں اور سیمنٹ کے بے شمار پکے مکانات سلسلہ وار بنے ہوئے تھے اور ان کی تعمیر میں ایک غیر معمولی یکسانیت نمایاں تھی۔ دیکھنے کا تو وہ رہائشی مکان نظر آتے تھے، لیکن دراصل یہ محلہ امیروں کا قبرستان تھا۔ قاہرہ کے کھاتے پیتے لوگ اپنے گھروں کو عوامی قبرستان میں دفن کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے شاہان مصر اپنی قبروں پر بلند بالا حرام تعمیر کرتے تھے، اسی طرح قاہرہ کے امرا آج بھی اپنی لاشوں کی تدفین کے لیے پکے قبروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے الگ الگ چار دیواری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کشادہ ذہن ہے جس کے نیچے دو زمین دوز کمرے ہوتے ہیں۔ ایک کمرہ مردانہ لاشوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور دوسرا عورتوں کے لیے۔ جب کبھی کوئی نئی میت تیار ہوتی ہے تو پرانے مردے کی ہڈیاں کو اٹھا کر سمیٹ کر ایک کونے میں جمع کر دیا جاتا تھا اور نئی لاش کو ان تہہ خانوں میں لے جا کر ڈال دیتے تھے۔ اس کے بعد تہہ خانے کے دروازے کو بڑی بڑی سیڑھیوں کے ساتھ پاٹ دیا جاتا تھا اور جن سیڑھیوں کے ذریعے ان زمین دوز کمروں میں اترا جاتا تھا ان کے بلائی حصوں کو بھی پتھروں کی سیڑھیوں سے بند کر دیا جاتا۔ باہر سین کے ایک کونے میں ایک باقاعدہ کمرہ بھی بنا ہوا تھا۔ خاندان کے لوگ بعض تقریب پر یہاں آ کر ٹھہرتے ہیں۔ سورت فاتحہ درود پڑھا جاتا ہے، خود قرآن خوانی ہوتی ہے۔ یوں بھی رات کے وقت شہر کی آبادی ان کمروں سے اور بھی کئی طرح کے کام لینا جانتی ہے۔ اس انوکھے شہر خموشاں سے گزر کر ایک تنگ گلی میں فرازوانی کا گھر تھا۔ گھر کی عمارت باہر سے کنہ اور بسیدہ تھی، لیکن اندر جا کر دیکھا تو کچھ اور ہی عالم پایا۔ فرازوانی کا اپنا کمرہ جدید ترین فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواریں فرعون مقبروں کی آثار، علامات اور نقوش سے بھری تھیں۔ ایک طرف مغربی موسیقی کے ساز اور بے شمار ریکارڈ چل رہے تھے، دوسری طرف ہوٹلوں کے بار روم کی طرح رنگ برنگی سنیچوں کی بنی ہوئی تپائی تھی جس پر کئی قسم کی شراب کی گلاس کی خوبصورت سرائیوں میں سجی ہوئی تھی۔ تیسرے کونے میں زرد فارمیکا کی شفاف میز کے پیچھے بجلی کا ایک خوبصورت چھوٹا سا آٹومیٹک کچن تھا۔ سب سے پہلے فرازوانی نے میرے ساتھ اس بات پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا کہ اس قدر گرم موسم میں خام خواہ حج پر جانے کا خطرہ مول لے رہے ہوں۔ پھر اس نے اپنی دیواروں پر لگے ہوئے نشک و نگار کی وضاحت کر کے فرعونی زمانوں کی تہذیبی و تمدنی عظمت پر طویل تقریر کی اور مسلمانوں کے دل میں فرعونوں کے خلاف جو بغض بھرا ہوا ہے اس پر بڑی کڑی تنقید کی۔ اس کے بعد وہ بجلی کا چولہا جلا کر چائے بنانے میں مصروف ہو گئی اور مجھے حکم دیا کہ سینڈوچ بنانے کے لیے میں اس کی الماری سے اپنی پسند کی کوئی چیز نکال لوں۔ فرازوانی کا نعمت خانہ طرح طرح کے سامان سے لدا ہوا تھا، لیکن جتنے ڈبے میں نے اٹھائے ان سب میں لحم خنزیر کا حصہ غالب تھا، اس لیے میں نے صرف خشک بسکٹوں کا ایک پیکٹ نکالا۔ میری اس حرکت پر وہ ہنسنے لگی اور بولی، مسلمان آپ ہی نہیں میں بھی ہوں، لیکن میں نے اپنے ذہن کو ان قیود سے آزاد کر لیا ہے جو ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ ترقی کی اس بےمانی منطق کے بعد فرازوانی مجھے اپنے باپ سے ملانے کے لیے ایک دوسرے حصے میں لے گئی جہاں ایک اور طرفہ تماشا دیکھا۔ ایک نیم تاریک کمرے میں 60-65 سال کے ایک بزرگ گو تکیہ لگائے کلین پر بیٹھے تھے۔ ان کے رنگ گندے ہوئے میدے کی طرح سفید اور ملائم تھا۔ ان کی داڑھی سنہری اور فرنچ کٹ تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سرخی جھلک رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ بہت سے اونچے اونچے گلدان تھے جن میں نیم سوختہ اگربتیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر فلکیات کے نقشے اور اجرام فلکی کی تصاویر آویزہ تھیں۔ سامنے ایک چپائی پر بہت سی جنتریاں اور کچھ شکرۂ ارض کے گلوب اور چند استراب لاب پڑے تھے۔ رازبانی نے شکوہ کیا کہ اس کا باپ اس قدر قدامت پسند پرست ہے کہ ابھی تک بابل اور حروت اور مروت کے زمانے سے آگے نہیں بڑھا۔ عملیات اور جادوگری اس کا پیشہ تھا۔ مصر میں جادوگری خلاف قانون ہے۔ یہ صاحب دو بار جیل کی ہوا کھا چکے ہیں لیکن اب بھی صبح و شام حاجت مندوں کا ان کے ہاتھ تانتا بندہ رہتا ہے۔ فرازبانی کے والد بزرگوار نے بڑی خندہ پیشانی سے میرے استقبال کیا اور نہایت پاک سے اپنے قریب بٹھایا۔ غلباً ان کا خیال کرتے ان کے جادو ٹونے کی شہرت سن کر ایک نیا گاہک ان کے دام میں آیا ہے، لیکن جب فرازبانی نے انہیں آگاہ کیا کہ میں مفت کمرہ کاتی ہوں اور ان قریب حج پر جا رہا ہوں تو اس مرد بزرگ کی گرمجوشی یک لخت سرد پڑ گئی اور انہوں نے بے اتنائی سے منہ موڑ کر ایک جنتری کا مطالعہ شروع کر دیا۔ والد صاحب سے فارغ ہو کر فرازبانی مجھے اپنی والدہ کے پاس لے گئی جو پچھلے برآمدے میں جائے نماز پر بیٹھے تصویر کرنے میں مشغول تھی۔ فرازبانی نے جب انہیں بتایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں تو اس بزرگ خاتون کی آنکھوں میں تیز تیز چمک آئی۔ جائے نماز سے اٹھ کر اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعائے خیر کی۔ کہہ رہا کہ اس گھر کی ایک چھت کے نیچے زندگی کے تین دھارے بہہ رہے تھے۔ ایک طرف صاحب خانہ تھا جو فلکیات، عملیات اور قدیم سحری کی بھول بلائیوں میں مال و دولت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ دوسری طرف اس کی فیشنیبل بیٹی تھی جو پرانی کافرانہ تہذیب کے مردہ خانوں میں نئی روشنی کے چراغ لے کر لذت پرستی کے ظلمت قدوں میں بھٹک رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیانی فرازبانی کی بے زبان ماں تھی جو اپنی جائے نماز پر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی۔ بڑے بڑے اول عظم پیغمبروں اور ظالم اور سرکش فرعونوں کی سرزمین میں خیر و شر کی قوتیں عجیب و غریب روپ دھار کر نت نئے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مصر کے سواد اعظم کا دل اور دماغ اسلام کے رشتے میں اسی طرح پرویا ہوا ہے جیسے اس طرح کے دنیا کے اور مسلمانوں کا اس کا روح پرور نظارہ میں نے حاجیوں کے جہاز السودان میں دیکھا۔ صفحہ نمبر 409، سراب منزل۔ جس وقت السودان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا اس میں 750 آدمین حج سوار تھے۔ اس سارے قافلے میں فقط میں ایک غیر مصری مسافر تھا۔ میرے پاس ڈیک پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ جہاز چلتے ہی مائکرو فون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بلائی ارشا پر کپتان سے آ کر ملے۔ ایک سٹیورڈ میری رہنمائی کر کے اوپر لے گیا جہاں جہاز کا کپتان نہایت چاقو چوبند نوجوان تھا اور بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا۔ اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا اور پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے تعلق کو کچھ سوالات کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائے اور محمد نوفل کے کیبن میں برت دلوا دے۔ محمد نوفل اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے۔ وہ دس برس سے ہر سال متواتر حج پر جا رہے تھے۔ دو برتھ کا پورا کیبن انہوں نے اپنے لیے ریزرو کروایا ہوا تھا۔ ایک برتھ پر وہ خود بیٹھتے تھے، دوسرے برتھ پر ان کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ جہاز کے ملازم نے عربی زبان میں انہیں کچھ کہا اور نوفل صاحب نے اہلن و سہلن کہہ کر بڑی خوش دلی سے سامان اٹھا کر دوسرے برتھ میرے لیے خالی کر دیا۔ نوفل صاحب کی رفاقت میرے لیے نعمت غیر مرتقبہ ثابت ہوئی۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے اور مناسک کے حج کے متعلق مجھے ان سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہ جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے مجھے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ بتاؤں۔ جہاز کا کپتان اور اس کے عملے کے کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے ان تاریخ پاکستان اور قیام پاکستان کے چیدہ چیدہ واقعات سنائے۔ میں انگریزی میں ٹھہر کو بولتا تھا تو نوفل صاحب کا اس کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔
آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت، عورتوں کی بے حرمتی اور مہاجرین کی حالات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب میں نے انہیں پاکستان کی آبادی، رقبہ اور دیگر تفصیلات بتانے کے بعد یہ کہا کہ دنیا کی اس پانچویں بڑی مملکت کا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور سب اور پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے ہاتھ میں دعا مانگی۔ محمد نوفل صاحب بلند آواز سے دعا کے الفاظ بولتے تھے اور باقی سب لوگ زور زور سے آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے کعبے کا آرڈر دیا، یک بعد دیگرے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کعبے کے اتنے فنجان پلائے کہ اس کی حدت سے مجھے رات بھر نکسیر پھوٹی۔ یوں بھی بحر عمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی، سمندر کی لہریں جہاں سے ٹکراتی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے چاروں طرف بڑی بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش مار رہا ہو۔ ہوا باب کی طرح گدلی گدلی سی اور فضا کا سارا ماحول گرم پانی میں بھیگے ہوئے کمروں میں لپٹا ہوا تھا۔ دن بھر کیبن کی کھڑکی سے ہوا کے جھولے کھولتے ہوئے پانی کے پرنالوں کی طرح اندر گرتے تھے۔ رات کو پورٹ ہول کی ہوا نیم گرم بخارات کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ کچھ کمروں میں بجلی کے پنکھے لگے ہوئے تھے، کچھ بیکن ان کی گردش رطوبت سے لدی ہوئی بوجھل اپنی جگہ سے ہلانے سے قاصر تھی۔ دھوپ میں آفتاب کی کرنیں لوہے کی گرم گرم سلاخوں کی طرح لٹک رہی تھیں۔ جہاز کے ہر مسافر کا چہرہ پسینے کی جھالر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجود حاضرین حج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے عرشے پر جا بیٹھی تھیں۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے، کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں محمد نافل صاحب کی کرسی پر بیٹھے تھے اور کٹی ہوئی برف کی پوٹلی بار بار سر پر رکھ رہے تھے۔ دھوپ میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے آدمی نے حج کی طرف دیکھ کر محمد نوفل نے سر آ بھری اور کہا، میں بھی لوگوں کا ہم وطن ہوں لیکن ہمارے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے سینے میں تنات اتنی کھنکی ہے کہ گرم موسم کی شدت ان پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ میرا معاملہ دوسرا ہے، میں بڑا کامیاب تاجر ہوں، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس پر خون برسنے لگتا ہے لیکن میرا دل نہیں بھرتا، میرے اندر ہر ہرس کی بھٹی سلکتی رہتی ہے، سردی کے موسم میں بھی برف کے بغیر میری پیاس نہیں بجھتی۔ محمد نوفل نے برف کی ڈلی منہ میں رکھ کر کچھ دیر سے چوسا اور پھر بولا، یہ تپش میرے مقدر میں لکھی ہے، میں اسے چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ دولت کمانے کے علاوہ مجھے اور کوئی ہنر نہیں آتا۔ میں نے اسے ایک بزرگ کا مقولہ سنایا کہ دنیا کی مثال آدمی کے سائے کسی ہے، اگر کوئی اپنے سائے کی دوڑے تو وہ اس کے آگے ہی آگے بھاگتا رہتا ہے، اور اگر سائے کو پستے پشت ڈالے تو وہ خود اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ جو کہ دنیا کو ترک کرتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے، اور ترک کرنے والے کو تلاش کرتی ہے، اور جو کہ طلب دنیا کی کوشش کرتا ہے اسے للچا للچا کر کوسوں دور بھاگتی ہے۔ محمد نوفل نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، میرے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں، میں دنیا کے پیچھے بھاگوں یا دنیا میرے پیچھے بھاگے، دونوں صورتوں میں ہرس کی آگ میرے تن من میں دستور بھڑکتی رہتی ہے۔ محمد نوفل کا یہ دسواں حج تھا۔ ہر سال حج کے موقع پر وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں ریال کی خراج کر کے آتے تھے، لیکن انہوں نے بڑی حسرت سے کہا، حضوری کی جو کفیت مجھے پہلے حج میں حاصل ہوئی تھی پھر میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس وقت میں بالکل غریب تھا اور میرے پاس معلم کی فیس ادا کرنے کے بھی پوری رقم موجود نہ تھی، اب ریالوں سے بھرے ہوئے تھیلے مجھے اپنے حضور میں رکھتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا گھر مجھ سے ہزاروں میل دور رہتا تھا۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے محمد نوفل کی چیخ نکل گئی اور وہ بے اختیار دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ رونے کی آواز سن کر بہت سے آدمین حج وہاں جمع ہو گئے۔ اپنے ملک کے اتنے بڑے رئیس پر گریا زاری کا یہ عالم دیکھ کر ان پر بھی رقت طاری ہو گئی، وہ بڑے وضو و خشوع سے بلند آواز کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذکر کا یہ حلقہ پھیلتا گیا اور سارے عرشے پر تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا، اسی لیے سب لوگ حرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی روح دوڑ گئی اور سب لوگ حرام کی تیاروں میں منہق ہو گئے۔ ان میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور ان سب کے ذوق و شوق میں پیا ملن کی آس رنگین پچکالیوں کی طرح سارے جہاز کو شرابور کر رہی تھی۔ 11:30 بجے تک سب مسافر حرام باندھ کر جہاز کے عرشے پر جمع ہو گئے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا اور 750 حاجیوں نے بیک زبان طلبیہ کا ورد
آواز بلند کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لاک لبیک، ان الحمد والنعمت لاک والملک لا شریک لاک، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے اور ملک تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی 750 افراد کا یہ مجمع چشم زدن میں خالق کائنات کے حضور میں جا کھڑا ہوا۔ اس مجمع میں پاک باز بھی تھے، گناہ گار بھی تھے، ساہوکار بھی تھے، کنات شار بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، رایہ کار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، غفلت کا شکار بھی تھے، لیکن اس وقت وہ سب بلّہ کسی امتیاز کے ایک ہی وردی میں مبلوس ایک ہی قطار میں کھڑے ہوئے، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر تھے۔ کسی فرشتے نے ان کے لیے رسائی کا دروازہ نہ کھلا تھا، کوئی ابلیس ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا تھا، وہ تو بس اپنے رسول کے بتائے ہوئے چند کلمات زبان پر لاتے ہی کھٹ سے اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تھے، جس کا کوئی ثانی ہے نہ کوئی شریک، جس کے پھاٹک پر نہ کوئی پہرا ہے نہ دربان، نہ اے ڈی سی ہے نہ پی اے، نہ ہی سیکٹری نہ ملٹری سیکٹری ہے۔ رات کے سناٹے میں تلبیہ کی گونج کاری گٹھاؤں میں بجلی کی چمک کی طرح کونجتی تھی، جہاز کے انجن کی چھک چھک اور سمندر کی لہروں کی شان شاہ کسی کو سنائی نہ دیتی تھی، بحر امر کا پانی کسی کو نظر نہ آتا، آسمان کے تارے بھی سب کی آنکھوں سے اوجھل تھے، ساری کائنات ایک خلا بن گئی تھی جس میں عبد اور محبوب کے علاوہ اور کسی کا وجود باقی نہ رہا۔